والصلاة والسلام على أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائكم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة عنكبوت کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ باتیں کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اعمال. قرآن کو جب آپ پڑھیں تو اچھا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو خدا سے یہ دعا مانگی کہ خدا آپ کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور اس سے استعانت بھی مانگنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہنا ہے کہ خدا آپ کی مدد کرے، آپ اس کے نام سے شروع کر دیں، اور خدا کے وہ اسماء الرحمن الرحیم، وہ بھی خدا کے اسماء کو خود بندے کو اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے. اور یہ جو ہدایت خدا نے ہمیں دی ہے وہ اسی ان دو ناموں کی وجہ سے اس نے ہم پہ مہربانی کی ہے کہ 124,000 پیغمبر اس نے ہم جیسوں کے لکھے، یعنی ایک تو عظمت انبیاء کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ خدا کتنا رحمان ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو، اتنے پاک اور پاکیزہ لوگوں کو منتخب کیا تاکہ ہم کمال پہ پہنچ سکیں. یہ اس کے رحمان ہونے کی، رحیم ہونے کی دلیل ہے. رحم اس صفت کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کوئی کام خود سے نہ کر سکے، یعنی اگر آپ ایک نابینا کو دیکھیں کہ وہ نابینا جو ہے وہ سڑک کو کراس نہیں کر سکتا، تو آپ کے دل میں جو حالت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس نابینا کی مدد کریں، اس کو رحم کہتے ہیں. یعنی اگر ایک شخص ہے وہ ویل چیئر پہ ہے، وہ نہیں پسند سیڑھیاں چڑھ سکتا یا وہ نہیں اوپر ایک جگہ پہ جا سکتا، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کے دل میں جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے اس کو رحم کہتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی چیز آپ دیکھیں کہ کوئی شخص وہ کام خود سے نہ کر سکے، تو وہ جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. یہ رحمین جو رحمان اور رحیم کے روٹ ورڈ ہے، اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. رب ارحم ہوا تمہارا ربا، یعنی صغیرا جو ماں باپ کے لیے کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے نہ دودھ پی سکتا ہے، نہ خود سے وہ کچھ بھی اپنے لیے نہیں کر سکتا، تو ماں باپ کے دل میں وہ احساس وہ رحم پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے کا خیال رکھتے ہیں، اس کو دودھ بھی دیتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس کو چھوٹے سے بڑا بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کمار بحیانی صغیرا، کہ جب میں چھوٹا تھا، جب ہم چھوٹے تھے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ دیکھتے ہیں کہ خود سے کام کر سکتے ہیں، یا ایکچولی یہ الٹ ہوتا ہے، ماں باپ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ خود سے کام نہیں کر سکتا، ان کے دل میں یہ رحم کی حالت پھر بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لگتے تھے، ہم سب کام خود کر سکتے ہیں، کھانا بھی خود کھا سکتے ہیں، سارا کچھ. البتہ ماں باپ کے دل میں وہی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جب تم چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے تو تم اپنے آپ کو سمجھتے کہ تم خود سب کچھ کر لیتے ہو، لیکن اس وقت کو تو تم بھول نہیں سکتے کہ جب تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں دیکھا، اپنی مخلوق کو دیکھا اور کہا کہ یہ خود سے ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ خود سے ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ناقص ہیں. ان کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے مجھے 124,000 پیغمبر بھیجنے پڑے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوصیاء بھی بھیجنے پڑیں گے، یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنا پڑے گا، جو کہ وارث ہیں تمام انبیاء کے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں تمام انبیاء کے، نہ کہ صرف امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں تمام انبیاء کے، بلکہ ہر امام وارث ہے تمام انبیاء کا. اس زیارت وارثہ جو ہم پڑھتے ہیں اسپیسیفکلی امام حسین کے لیے، وہ اسپیسیفکلی امام حسین کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام علی آدم صفت اللہ نہیں ہے، وہ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، سب ہیں، یہ برسا ہیں انبیاء کے، صحیح. انسان کو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں ہدایت جس کی کہ قرآن ہے اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اسے ہدایت دینے جا رہا ہوں، یہ خدا کی اس رحمانیت کی کیا ایک تجلی ہے، ایک اس کا رحم ہے ہم کے اوپر، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب قرآن کو پڑھنا شروع کریں تو قرآن کو پڑھنے سے شروع کرنے سے پہلے کچھ دعائیں ہیں۔ ہم فوراً جو ہے وہ ہر عمل میں کود پڑتے ہیں، ہر عمل میں فوراً آپ نہیں کودنا چاہیے بلکہ اس کے آداب کو کر کے پھر اس کام کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا ادب روزہ ہے، ماہ رمضان کا ادب روزہ ہے، یعنی روزہ اس کا ادب ہے، وہ اس کی پریپریشن ہے، بعد میں جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کو بتایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، خدا کی راہ میں صدقہ دینا ہے، اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، صفات حسنہ سے ہوئے آپ جو My Urdu is not very hard, is it? If there is any place for my little brothers or sisters, if there is a word in Urdu that you can't understand, just you can put your hand up and I'll try to explain it to you, okay? Is that agreed? ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں، نماز کو پڑھنے سے پہلے آمادہ کریں اپنے آپ کو، بیٹھ کے سوچیں آپ کس کے سامنے کھڑے ہوں گے، نماز کو فوراً جو ہے وہ شروع نہ کریں بلکہ سوچیں، حتیٰ اذان اور اقامہ سے پہلے بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ کیا کام کرنے لگے ہیں، آپ کس کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں، آپ کس کے ساتھ ملاقات کرنے لگے ہیں، یہ انجام جو آپ کام کرنے لگے ہیں یہ کیا چیز ہے، پہلے سوچیں۔ تو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے جو اس کی دعائیں ہیں اس کی تلاوت کر کے ان دعاؤں کو سمجھ کے پھر قرآن کو پڑھیں، تو وہ ایک علیحدہ آپ کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو یہاں پہ جو دعا آئی ہے، جو ہمارے پاس قرآن یہاں پہ، اس دعا کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیات کو دیکھیں گے انشاء اللہ۔ سوال کروں گی اللہم بالحق انزلتہ، کہ خدایا ہم تجھے پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ حق کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حق ہے، بالحق نزل، اللہم عظم رغبتی فیہ وجعلہ نورا لبصری وشفاء لصدری وذهبا لهمی وغمی وحزنی، اور خدایا یہ جو قرآن تم نے حق کے اوپر نازل کیا ہے جو کہ خود حق ہے، اور اس کو نازل بھی تم نے حق کے اوپر کیا ہے، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اس کے اندر ایک عظیم رغبت عطا کر، یعنی مجھے اس کی طرف ایک عظیم رغبت عطا کر، اور اس قرآن کو نور بنا دے میری سوچ میں، میرے دل میں، میرے سوچنے کے انداز میں، میری جہان بینی میں، جس کا کہ لفظ عربی میں بصیرت ہے۔ ایک زبان کا فصیح ہونے کا کیا ہے، کس کیا معیار کیا ہے، کسی زبان کو اگر کہا جائے کہ وہ فصیح زبان ہے اس کا معیار کیا ہے، معیار یہ ہے کہ لفظ ایک ہو لیکن اس ایک لفظ کے اندر ایک بہت گہرا اور بہت وسیع معنی چھپا ہوا ہو، جس زبان میں یہ بات ہوتی ہے اس کو فصیح زبان کہتے ہیں، اور عربی کے اندر یہ فصاحت ہے، جب اس کا ترجمہ کرنا ہم چاہیں تو وہ ایک لفظ کا ترجمہ آپ ایک لفظ اس کے متقابل نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم بصیرت کے اوپر بھی بات کرنا شروع کر دیں کہ بصیرت ہوتی کیا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ وقت درکار ہے کہ ہم اس بصیرت کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اردو میں کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بصیرت، وہ جو ذہن میں ہمارے بات آتی ہے بصیرت وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور جو بصیرت خود عربی کے اندر وہ ایک علیحدہ چیز ہے، صحیح؟ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے، ہم خدا سے یہ دعا مانگیں، خدا مجھے وہ نور دے جس نور سے میں ہر ایک چیز کو جس طرح سے اس کی حقیقت ہے اس کو سمجھ پاؤں، بصیرت اس کو کہتے ہیں، وہ چیز جس کی جو حقیقت ہے میں اسی حقیقت کو سمجھ پاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے آنکھوں کے سامنے، میری سوچ کے سامنے، دل کے سامنے پردے ہوں، یا وہ چیز جس طرح کی نہیں ہے میں اس کو اس طرح سے سمجھ جاؤں، جس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس بصیرت ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے اسی حقیقت کو دیکھتا ہے، جو حقیقت نہیں اس کو وہ نہیں دیکھتا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خود ایک درجہ ہے. اگر انسان کے پاس یہ درجہ آ جائے صحیح، جو شیطان ہے وہ الٹ کرتا ہے، وہ صراط دکھاتا ہے، جو حقیقت نہیں ہوتی اس کو حقیقت بنا دیتا ہے. یعنی اس نے آج پیسے کو دین ایمان بنا دیا ہے. پیسہ دین ایمان نہیں ہے، جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ پیسہ دین ایمان نہیں ہے. اس نے آج بچوں کو پالنا کیا ہدف بنا دیا ہے، ساری دنیا صرف ریوارڈ بچوں کو پالنے کے اوپر ہو. جس شخص کے اندر بصیرت ہے وہ یہ دیکھ پاتا ہے کہ صرف بچوں کو پال کے بڑا کرنا اس حیات کا مقصد نہیں ہے. اس نے ایک پڑھائی کو، آئی ٹی کو، یعنی ڈاکٹر بننے کو، لوئر بننے کو، انجینئر بننے کو، یہ ساری کریئر کو جو ہے وہ مقصد بنا دیا حیات کا. جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہماری حیات کا مقصد کیا نہیں ہے. تو ہم خدا سے کہیں، خدایا یہ قرآن ہے جس کو تو نور بنا دے، کہ اس نور سے میں ہر ایک چیز کی حقیقت تک پہنچ جاؤں، میرے لیے کوئی چیز مبہم نہ رہے. صحیح، خدا ہمارے دل کے اندر یہ نور ڈال اس قرآن کے تبصروں سے. وہ شفا صدری، اور میری صدر، میرے سینے کے اندر شفا، یعنی وہی ہم بیماری کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ہو جب وہ بیماری دور ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم شفا یاب ہو گئے. یہاں پہ شفا صدری یہ نہیں ہے کہ میرے ہارٹ کے پرابلمس کو ختم کر دیں، یعنی اس قرآن سے میری جو کلاگز ہوئی ہوئی نالیاں ہیں ان نالیوں کو جو ہے بائی پاس کے بغیر کھول دیں، یہ والی بات نہیں ہو رہی. تنگ نظری کو ختم کر، میری جو تنگ نظری ہے، قرآن کو جو پڑھتا ہے، قرآن سے جو منسلک ہوتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ نیرونیس نہیں ہوتی، اس کے صدر میں تحمل ہوتا ہے، اس کے سینے میں تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے. ہم خدا سے یہ مانگتے ہیں وَدِحَابًا لِحَمِّ، اور اس کی وجہ سے میرے ہم کو، ان چیزوں کو جو میں سوچتا ہوں ان کو دور کر دے. ہم جو ہے وہ عربی کے اندر سوچوں کو کہتے ہیں. اب ہم کن سوچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ دور کر دے؟ ہر وہ سوچ جو آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے، ہر ڈپریشن، ہر سٹریس، یعنی یہ جو گولیاں وہ اندر ڈال ڈال کے اینٹی ڈپریشن کھاتے ہیں نا، وہ ڈپریشن کو دور نہیں کرتی، وہ آپ کو صرف سلا دیتی ہے. آپ کو ایک ایسی حالت میں پیدا کر دی جس کے اندر آپ کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا، سوچیں وہیں پہ رہتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری ان سوچوں کو دور کر دے. وہ غم بھی، اور غم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو حسرت ہو اور وہ آپ نہ پائیں تو اس کے اوپر آپ ناراحت ہو جائیں. حدیث میں ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کی قد و قامت دیکھنی تو یہ دیکھیں کہ اس کا ہم کیا ہے اور اس کا غم کیا ہے. جتنا اس کا وسیع ہم ہے اور جتنا وسیع اس کا غم ہے اتنی اس کی شخصیت وسیع ہے. جتنا ہم اس کا بلند ہے، جتنا غم اس کا بلند ہے، اتنی اس کی شخصیت بلند ہے. اگر میں میری سوچیں مورگیج کے اوپر ہیں تو میرا قد و قامت وہی مورگیج ہی ہے. اگر میری سوچیں صرف پیٹ کو پالنا ہے تو میری پرسنالٹی، میرا جو قد و قامت ہے اتنا ہی ہے. یعنی قد و قامت کی جو ہم بات کریں یہ والا نہیں. آپ نے دیکھا ہو بہت سارے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک بندہ تھا، وہ کہتا کہ اس کا قد چھوٹا تھا، تو چھوٹا قد جنرلی اس دنیا میں جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس نے ایک فائدہ بتایا اپنے چھوٹے قد کے نا. اس نے کہا جناب ہم سے جو بھی ملتا ہے جھوٹے ملتا ہے. اس نے اپنے چھوٹے گھر کا فائدہ بتایا کہ جی جو بھی ہم سے ملتا ہے وہ جھوکے ملتا ہے. تو ہم اور غم اپنا بلند رکھیں. یعنی اگر آپ کا ہم اور غم یہ ہے کہ مثلا جو سیلاب آیا ہے وہ 20 ملین لوگوں کا آپ سوچ رہے ہیں، وہ اتنی بلند ہے. اگر فلسطین کے اندر آپ سوچ رہے ہیں جتنے وہاں پہ لوگ ہیں اتنا آپ کا، آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بلند ہے. اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں $20 گم ہوگی، $10 گم ہوگی، تو آپ اتنے ہی چھوٹے. ہم خدا سے یہ کہیں کہ خدایا ہمارے ہم اور غم کو اس قرآن سے وحزنی، اور جو ہمارا مثلا جس چیزوں کے اوپر ہم ناراحت ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشنز کو اس قرآن سے کلیئر کر دے. ساتھ میں اللہم زین بہی لسانی، اور میری زبان کو زینت دے دے اس قرآن سے، میری زبان کو مزین کر دے، یعنی جب میں زبان کو کھولوں تو اس زبان سے خوبصورت چیزیں، الفاظ، جملے باہر آئیں۔ زین لسانی کا مطلب یہ کہ اس زبان سے غیبت پھر نہیں ہوگی، چغل خوری نہیں ہوگی، کسی کی توہین نہیں ہوگی۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو قرآن مجید سے منسلک ہو، جو قرآن کو سمجھتا ہو۔ صحیح، قرآن کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھ جائے تو اس کی زبان پیاری ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ جب میں بھی بچی، اور میرے چہرے کو اس قرآن کی وجہ سے کیا خوبصورت بنا دے۔ بہت سارے آپ نے چہرے دیکھے ہوں گے بڑے سیمیٹریکل ہوتے ہیں، بیوٹی جو ہے وہ سیمیٹری کے اندر ہے، بڑے چہرے جو ہیں وہ سیمیٹریکل ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں سیمیٹری کے اوپر خوبصورتی کو کہہ رہے ہیں تو پھر تو یعنی وہ بیوٹی کمپٹیشن ہی ہو رہا ہے نا اس میں، تو پھر ٹام کروز وغیرہ اور یہ جورج کلونی وغیرہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ نورانی چہرے ہوں گے نا، پھر وہ تو وہی نورانی چہرے اس کے اندر۔ پھر مثلاً اسی لیے حضرت بلال کو جو ہے وہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو آگرہ سے ہے اور یہ وہ، ان کے لیے، کیونکہ ان کا بھی بیوٹی کمپٹیشن وہی ٹام کروز اور جورج کلونی کا تھا، اور آج بھی ہمارا وہی ہے۔ اور سب سے زیادہ کہاں نظر آتا ہے؟ یہ جب رشتوں کی بات ہوتی نا اس میں آتی ہے، یعنی ناک جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، ناک جو ہے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، ناک تیکھا ہونا چاہیے، آنکھیں بڑی ہونی چاہیے۔ قرآن آپ کے چہرے کو اس طرح سے پلاسٹک سرجری کر کے خوبصورت نہیں کرے گا، قرآن جس چہرے کو خوبصورت کرے گا وہ آپ کی توجہ ہے۔ وجہ ہمیشہ زیادہ تر توجہ کے معنی میں آتے ہیں، یعنی آپ کی توجہ خوبصورت ہو جائے گی۔ توجہ اگر آپ کی بری چیزوں پہ تو وہ خوبصورت توجہ نہیں ہے، اٹینشن آپ کا جو ڈائریکشن وجہ ہے۔ وقب بھی جسد، اور میرے جسم کو قوت عطا کر اس قرآن سے۔ اس جسم کی قوت کب ملتی ہے؟ جب آپ کی روح کے اندر قوت ہو۔ کھانا کھانے سے آپ کا جسم کبھی نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا کہ کھانا کھائیں گے تبھی جسم کبھی ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت مالک اشتر کا ایک واقعہ ہے، وہ جنگ میں ایک 25-30 سال کے لڑکے کے ساتھ لڑے، تو بہت مارا ہوئے، اس کی جو ایک رشتے دار تھی وہ آئی اور آ کے حضرت مالک اشتر سے کہتی ہے کہ آپ نے میرے بچے کو اتنا زیادہ مارا۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ حضرت مالک اشتر جو ہے اس کو 65 ایئرز آف ایج ہے، 65 کے ہیں، اور کس سے لڑے؟ 25-30 سال کے لڑکے کے ساتھ، اور بہت مارا اس کو۔ تو آ کے کمپلین کرتی کہ آپ نے بہت مارا، تو حضرت مالک اشتر کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس دن کچھ کھایا ہوتا تو میں اس کو جان سے مار دیتا۔ یعنی جب وہ جنگ میں جایا کرتے تھے تو بادام یا کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے کھجور، یعنی بہت کم کھاتے تھے، کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ اگر پیٹ چاک ہو جائے تو انتریوں میں سے کوئی بغیر ہضم شدہ کھانا باہر نہ نکلے، یہ ان کے لیے باعث ذلت ہوتا تھا، تو وہ کھاتے نہیں ہوتے تھے جنگ میں، لیکن پیٹ کھلے تو یہ ہمارا مشکل نہ ہو۔ اگر میں نے کچھ کھایا ہوتا تو میں اس شخص کو جان سے مار دیتا۔ اب یہ جو 65 ایئرز اولڈ بوڑھے، آپ بوڑھا ہی ہوا ہمارے لیے، اس کے اندر یہ طاقت اس کے جسم میں کس چیز نے ڈالی؟ کھانے نہیں ڈالی، بلکہ حضرت مالک اشتر کا جو قرآن کے ساتھ جو اتصال تھا اس نے ان کے جسم میں طاقت ڈالی۔ قرآن آپ کے جسم کو جو طاقت بخشتا ہے وہ علیحدہ طاقت ہے جو آپ کھانے سے سمجھتے ہیں، کھانا کھا کے وہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ مثلاً امریکہ کے سولجرز کے بہت بڑے بڑے مسلز ہوتے ہیں، بڑے مسکولر جو ہے وہ اپنے آپ کو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کہنے کو، یعنی ان کے جسم میں بڑی طاقت ہے، لیکن وہ جو طاقت ہے وہ اس ایمان کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کے سامنے ہوا ہے سر، کہ اسرائیلی نے بھی دیکھ لیا کہ چھوٹے چھوٹے بیچارے یعنی کہنے کو ان کے سامنے جب آئے تو لڑائی میں وہ جیتے وہ
ہار گئے.
قرآن آپ کے جسم کو قبر بھی جسدی و تقل بھی میزانی, اور میرے میزان کو جو ہے وہ ہلکا کر دے, یعنی اس قرآن کو وسیلہ بنا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. وردوکنی تلاوت کو اعلیٰ طاعتک, اور مجھے قرآن کو تلاوت کرنا تیری اطاعت کے اوپر مرحمت فرما. یعنی کیا آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں خدا کی نافرمانی کے اندر بھی؟ مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ میں اس کی تلاوت کر سکوں صرف اور صرف تیری اطاعت کے اندر. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کا جب غلط معنی کوئی کرتا ہے وہ خدا کی نافرمانی ہے. مجھے اس طرح سے تلاوت کرنے کا حق ہے کہ وہ تیری اطاعت کے, اور انا الرنڈی و اطراف النہار وحشرنی مع النبی, اور مجھے تلاوت کرنے کی توفیق دے اپنی اطاعت کے اندر. میں جب رات کا وقت ہو صبح کا ٹائم ہو, وحشرنی مع النبی, اور مجھے محشور کرنا اپنے نبی کے ساتھ, محمد و آلہ الاطہار ان کی آل کے ساتھ, ان کی پاک اور پاکیزہ آل کے ساتھ. وصلی علی محمد و آلہ الاخیار, اور ان کے اوپر درود و سلام ہو ان کے اخیار کے اوپر. وشیعتہم الابرار, اور ان کے شیعہ جو کہ ابرار یعنی ان کے نزدیک اور اچھے شیعہ تھے ان کے اوپر بھی صلوات ہو. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس کے علاوہ اس دعا کے اندر نہ کہ صرف آل اور محمد بلکہ ان کے شیعہ بھی, ان کی شیعہ ہیں صحیح معنوں میں اچھے شیعہ ہیں, ان کے اوپر بھی خدا کی مرحمت ہو, ان کی صلوات ہو. اور یہ کام آپ ہر نماز میں کرتے ہیں. ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نا کہ سلام کرنا مردوں پہ کیا ہے جائز نہیں ہے, تو ان سے کہیں کہ آپ آخر میں نماز کی کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اگر جائز نہیں ہے تو آپ پھر نماز کے بعد ان پہ سلام کیوں کرتے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ان لوگوں کے اوپر جو تیرے عبد ہیں, جو تیرے بندے ہیں. وہ کون سے بندے؟ جو صالح. اب جو بندہ بھی صالح رہا ہے آپ ہر نماز میں اس کے اوپر سلام بھیجیں, تو آپ کی شکایت کدھر کے بھی ہمیں کیوں ہمیں نبی کے ذریعے کے پاس جا کے ان کو سلام نہیں کرنے دیتے؟ آپ تو پانچ وقت کرتے ہیں صحیح. تو جو بندہ صالح ہو جائے وہ ان صالحین کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے, اور پھر صلوات ہے سلام ہے سب اس دائرے کے اندر وہ شامل ہے. المہاجر منہم والانصار والتابعین لهم باقتفاء الاثار, اور جو مہاجر تھے اور انصار تھے ان تمام لوگوں کے اوپر خدا صلوات کرے. صلوات پر اللہم صلی علی محمد. یہ دعا جو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے بندہ پڑھتا ہے.